الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح ماؤد یکم مئی 1908 با مقام ایم جے بلڈنگ لاہور تعاون کے ذکر پہ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اس سال تعاون کسی قدر کم ہے یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں کیونکہ لوگوں نے تعاون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جس غرض کے واسطے یہ آیا تھا وہ غرض ابھی پوری نہیں ہوئی اصل میں تعاون نام ہے موت کا لغت میں وہ خطرناک عوارض جن کا انجام موت ہوتا ہے اس کا نام تعاون ہی رکھا ہے اور یہ لفظ لغت کی روح سے بڑا وسیع ہے ممکن ہے کہ اب کسی اور رنگ میں نمودار ہو جاوے یا اسی رنگ میں آئندہ اور بھی زور سے پھوٹ نکلے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی افطروا و صوموا کا لفظ ہے یعنی ایک وہ وقت ہے جس طرح افطار میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے اسی طرح تعاون لوگوں کو کھاتا جاوے گا اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ صوم کی طرح امن ہو جاوے گا انی مار رسول اقوم افطروا و صوموا ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم لوگ امن اور آرام کے واسطے جلدی ایک بات بنا لیا کرتے ہیں اجی ایک بیماری تھی سو چلی گئی کیسا نشان اور کیسی تمبی غرض اس طرح کے خیالات سے اپنی تسلی کا لیتے ہیں اصل میں تعاون بڑا وسیع لفظ ہے التعاون الموت کل امراض دوری کا نام یہ چیچک ہے ذات الجنب ہے تب گلٹیاں کہہ سکتا اس قسم کے کل امراض اس میں داخل ہیں یہ لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کے وقت میں بھی ایک قسم کا تعاون پھوٹا تھا مگر وہ بہت باریک ایک دانے کی طرح ایک پھنسی ہوتی تھی جو کہ ہتھیلی میں نکلتی تھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ غشی اور نیند کی حالت میں اور بعد ہنستے ہنستے ہی اس دنیا سے چل گزرتے ہیں بعض کو خون کے جلاب لگ جاتے ہیں بعض کو کسی کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا دس آدمی تھے رات اچھے بھلے سوئے مگر صبح ہوتے ہی ان میں سے ایک بھی زندہ نہ ہوتا غرض اس قسم کے کئی واقعات ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے اس مرض کا کسی کو پتہ نہیں لگا اور اس کے کئی رنگ ہیں اصل میں یہ وقفہ بھی شامت اعمال کی وجہ سے مفید نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ لوگ اب دلیر ہو جائیں گے اور جرت سے ارتکاب جرائم کریں گے اور اس وقفے سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اجی صاحب ایک بیماری تھی گزر گئی نہ کوئی نشان ہے کسی کا اور نہ عذاب غرض یہ خوشی کا مقام نہیں بلکہ جائے خوف ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ تعاون کی وجہ سے قہرِ الٰہی ٹوٹ پڑا تھا دنیا پر ایسے وقت میں یہ اعلان ہوا تھا کہ افطروا و صوموا یعنی ایک استعارہ تھا کہ کبھی یہ مرض زور پکڑ جاوے گا اور کبھی اس میں وقفہ بھی آ جاوے گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم سورۃ رعد آیت 12 خدا تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اور ہرگز نہیں چھوڑے گا جب تک لوگ اپنے اخلاق اعمال اور خیالات میں ایک تبدیلی پیدا نہ کر لیں اصل میں لوگوں کو یہ امر بھی گراں گزرتا ہے کہ خدا کی طرف کوئی امر منسوب کیا جاوے بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ اتفاقی طور سے ہو گئی خدا کے اس میں کیا دخل و تصرف ہے اب ہمیں تو اس بات کا فکر ہے کہ اب لوگ خانخواہ یہ رائے قائم کر لیں گے اور پھر اس رائے کو صحیح یقین کریں گے کہ ایک اتفاقی مرض تھا تو جاتا رہا اب امن و امان ہو گیا غرض اس طرح سے اطمینان اور تسلی کر کے خدا سے منہ پھیریں گے اور بے باکی اور جرت میں ترقی کر جائیں گے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی اٹھ چکی ہے دنیا کے وہ کام کی اور اپنی اغراض کی جس قدر عظمت اور تڑپ ان کے دلوں میں ہوتی ہے خدا اور اس کے رسول اور ان کے رضا کی اتنی بھی تڑپ اور عظمت باقی نہیں رہی تعاون کا عالمگیر اور قہر نشان بھی ان کے واسطے مفید نہ ہوا زلزلے بھی خدا کے وعدے کے عین مطابق آ گئے اور شہروں کے شہر جو کسی وقت بڑے آباد سے ویران ہو گئے مگر دنیا نے تبدیلی پیدا نہ کی چند روز ہوئے اعلان ہوا زلزلہ کے لرزو یہ بھی ایک مخفی اور خوفناک بات پر استدلال کرتا ہے خواہ ظاہری ہو خواہ اندرونی کیونکہ زلزلے کا لفظ ظاہر معنوں کے سوا دوسرے معنوں پر بھی بولا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے زلزلو زلزالا شدیدا سورہ عذاب آیت 12 اب جتنے نشان بھی خدا تعالی نے ظاہر کیے ہیں ان سب کا ان پر الٹا اثر پڑے گا اور سب کو یہ تعاون کی طرح اتفاقی سمجھ کر سخت دل ہو جائیں گے فرعون والا حال ہے وہ بھی جب ایک عذاب میں افاقہ ہوتا تھا تو اسے عارضی اور اتفاقی جان کر اور بھی سخت دل ہو جاتا تھا آخر کار پھر غرق ہوتے وقت کہا میں بھی اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے خدا کا نام پھر بھی نہ لیا یہی حال اس وقت اس قوم کا ہے تعاون تھا سو وہ کسی قدر کم ہو ہی گیا ہے قحط بھی اب چندہ زور پر نہیں اور صورت امن کی نظر آنے لگ گئی ہے مطمئن ہو جائیں گے اور بے خوف ہو کر جرت اور دلیری سے ارتکاب معاصی اور جرائم میں آگے سے بھی سخت دل ہو کر ترقی کر جائیں گے اور توبہ اور استغفار اور توجہ اللہ اور تبدیلی کی فکر دلوں میں پیدا نہ ہوگی. مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. بار نماز عصر جناب شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب کی ملاقات کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے بزبان فارسی تقریر فرمائی. حضور نے فرمایا دنیا میں اس وقت دنیا میں اس زمانے میں نفاق بہت بڑھ گیا ہے, بہت کم ہی ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں. اخلاص اور محبت شعبہ ایمان ہے. آپ کو خدا آپ کی محبت اور اخلاص کا اجر دے اور تقویت ادا کرے. اخلاق فاضلہ اسی کا نام ہے. بغیر کسی عفظ معاوضے کے خیال سے نو انسان سے نیکی کی جاوے, اسی کا نام انسانیت ہے. ادنا صفت انسان کی یہ ہے کہ بدی کا مقابلہ کرنے یا بدی سے درگزر کرنے کی بجائے بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی جاوے. یہ صفت انبیاء کی ہے اور پھر انبیاء کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کی ہے. اور اس کا اکمل نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ ان میں ہمدردی بنی نو ہوتی ہے. صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے دو ہی حصے ہیں اور وہی قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب ہے. اول یہ کہ حق اللہ کا ادا کرنے میں عبادت کرنا, فسق و فجور سے بچنا اور کل محرمات الہی سے پرہیز کرنا اور عوامر کی تعمیل میں کمر بستہ رہنا. دوم یہ کہ حق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بنی نو انسان سے نیکی کرے. بنی نو انسان کے حقوق بجا نہ لانے والے لوگ خواہ حق اللہ کو ادا کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, غفار ہے, رحیم ہے اور حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. اس کی عادت ہے کہ اکثر معاف کر دیتا ہے, مگر بندہ یعنی انسان کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کم ہی معاف کرتا ہے. بس اگر انسان اپنے حقوق معاف نہ کرے تو پھر وہ شخص جس نے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا ظلم کیا ہو, اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجاوری میں کوتاہی ہو اور نماز روزہ وغیرہ احکام شریعہ کی پابندی کرتا ہی ہو مگر حق العباد کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور اعمال بھی ہبت ہونے کا اندیشہ ہے. غرض مومن حقیقی وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو پورے التزام اور احتیاط سے بجا لاوے. جو دونوں پہلوؤں کو پوری طرح سے مد نظر رکھ کر اعمال بجا لاتا ہے وہی ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرتا ہے, ورنہ نصف قرآن پر ایمان لاتا ہے. مگر یہ ہر دو قسم کے اعمال انسانی طاقت میں نہیں کہ بزور بازو اور اپنی طاقت سے بجا لانے پر قادر ہو سکے. انسان نفس امبارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امبارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے. یہ انسان کا سخت دشمن ہے. اگر نفس امبارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا. یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مارے آستین ہے اور شیطان بیرونی دشمن ہے. قاعدہ کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے. بیرونی چور بجوز اندرونی بیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. پر یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن نفس امارہ انسان کے متاع ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نور ایمان کو غلط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابر نفسی ان نفس الامارہ تم بسوئے سورہ یوسف 54. یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے, بلکہ یہ تو شریر لوکومت ہے. تزکیہ نفس بڑا مشکل مرحلہ ہے اور دار النجات تزکیہ نفس پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکا سورہ شمس 10. اور تزکیہ نفس بجوز فضل خدا میسر نہیں آ سکتا. یہ خدا تعالیٰ کا اٹل قانون ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا سورہ فتح 24. اور اس کا قانون جذب فضل کے واسطے ہمیشہ سے مقرر ہے وہ یہی ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاوے. مگر دنیا میں ہزاروں ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, نیک اعمال بجا لاتے ہیں, اعمال باق سے پرہیز کرتے ہیں. اصل میں ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتباع رسول کی ضرورت نہیں. مگر یاد رکھو یہ بڑی غلطی ہے اور یہ بھی شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہے کہ ایسا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں تزکیہ اور محبت الہی کو مشروط بہ اتباع رسول رکھا ہے, تو کون ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں خود بخود ہی اپنی طاقت سے پاک ہو سکتا ہوں. سچا یقین اور کامل معرفت سے پر ایمان ہرگز میسر ہی نہیں آ سکتا جب تک انبیاء کی سچی فرما برداری اور محبت اختیار نہ کی جاوے. گناہ سوز ایمان اور خدا کو دکھا دینے والا یقین بجوز اقتداری اور غیب پر مشتمل زبردست پیشگوئیوں کے جو انسانی طاقت اور وہم و گمان سے بالا تر ہوں ہرگز میسر نہیں آ سکتا. دنیا اپنے کاروبار دنیاوی میں جیسے استغراق اور انماق سے مصروف ہوتی اور جیسے جیسے جان کا اور خطرناک مشکل سے مشکل کوششیں اپنی دنیا کے واسطے کرتی ہے، اگر خدا تعالیٰ کی طرف بھی اسی طرح کی کوشش سے قدم اٹھاویں، اور اس وقت جو ایک آسمانی سلسلہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے مقرر فرمایا اس کی طرف متوجہ ہوں، تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے واسطے رحمت کے نشان دکھانے پر قادر ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس پہلو سے لاپرواہ ہیں، ورنہ دینی امور اور اعمال کیا مشکل ہیں. نماز میں کوئی مشکل نہیں، پانی موجود ہے، زمین سجدہ کرنے کے واسطے موجود ہے. اگر ضرورت ہے تو ایک فرما بردار اور پاک دل کی جس کو محبت الہی کی سچی تڑپ ہو. دیکھو اگر ساری نمازوں کو جمع کیا جاوے اور ان کے وقت کا اندازہ کیا جائے تو شاید ایک گھڑی بھر میں ساری پوری ہو سکے. آخر پخانہ بھی جاتے ہیں. اگر اتنی قدر نماز کے لوگوں کے دنوں میں ہو تو بھی یہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. مگر افسوس، اسلام اس وقت بہت خطرے میں ہے اور مسلمان درکے کا نور ایمان سے بے نصیب ہیں. اگر کسی کو ایک مولک مرض لگ جاوے تو کیسا فکر لگ جاتا ہے، مگر اس روحانی نظام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے جس کا انجام جہنم ہے. اصل میں ہمارے پاس آنا خدا کے حضور جانا ہے، اور ہماری عزت در حقیقت خدا اور رسول کے کلام کی عزت ہے. متواتر 26 سال ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں معمور کیا، مجدد بنایا اور اصلاح مفاسد زمانہ کی غرض سے دنیا میں بھیجا. اور پھر یہی نہیں کہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہو، بلکہ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہزاروں زبردست نشان بھی دیے. منہاج نبوت پر بھیجا مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، بلکہ الٹا کافر کا، اکفر کا، دجال کا، کذاب کا. حالانکہ جس خدا نے مجھے بھیجا اس نے مجھے میری صداقت کے لیے نشان بھی ظاہر کیے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں نشان. دنیاوی عدالتوں میں خواہ کتنے ہی سخت سے سخت مقدمہ ہو، مگر دو تین گواہ گزرنے پر سزائے موت تک بھی دی جاتی ہے. مگر یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے نشانات کے گواہ ہیں. مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی جگہ نہیں جہاں ہمارے نشانوں کی گواہی موجود نہ ہو، مگر بے ایمان لوگوں نے پرواہ نہیں کی. گورنمنٹ کا اتنا چپراسی وصولی لگان کے واسطے آ جاوے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور اگر کرے تو گورنمنٹ کا باغی ٹھہر جاتا ہے اور سزا پاتا ہے. مگر خدائے گورنمنٹ کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. خدا تعالیٰ سے آنے والے لاریب غربت کے لباس میں آتے ہیں، لوگ ان کو حقارت اور تمسر سے دیکھتے ہیں، ہنسی ٹھڑا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی اللباس ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستعجلون، سورہ یاسین آیت 31. اللہ تعالیٰ سچا ہے وہ چور نہیں کہتا. وہ فرماتا ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام سے ہنسی ٹھٹک کیا گیا ہے، مگر جب وقت گزر جاتا ہے پھر لگتے ہیں تعریفیں کرنے. شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی قریباً 200 علماء وقت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. ابن جوزی جو محدث وقت تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور تلبیس ابلیس اس کا نام رکھا، اور بہت کچھ تلخ اور نذیب الفاظ ان کے حق میں استعمال کیے، مگر ان کے 200 برس بعد ان کو کیسا کامل اور پاک باز صادق انسان مانا گیا اور کیسی قبولیت ہوئی دنیا جانتی ہے. یہ صرف انہی پر نہیں بلکہ تمام اولیاء کے ساتھ یہی سلوک چلا آتا ہے. غرض اسی منہاج پر مجھے بھی تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء نے کافر، دجال، فاسق، فاجر وغیرہ کے خطاب دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں انبیاء کو گالیاں دیتا ہوں، حالانکہ میں ان تمام انبیاء کی عزت کرتا ہوں، ان کی عظمت اور صداقت ظاہر کرنے کے واسطے ہی میری باسط ہوئی ہے. یقین جانو کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور میں ہی جھوٹا ہوں تو پھر تمام انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی کی نبوت کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اگر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر کرنا گالی دینا ہے تو پھر سب سے پہلے جس نے حضرت عیسیٰ کو گالی دی وہ خدا ہے. فرمایا میرا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا چلا آیا ہے کہ جب دنیا میں حق اللہ اور حق العباد کی پرواہ دلوں سے اڑ جاتی ہے اور ظلم اور تعدی انسان کا سیوا ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنے خالق اور معبود حقیقی سے منہ پھیر کر سینکڑوں بت اپنے واسطے تجویز کر لیتے ہیں اور انبیاء کی تعلیم لوگ بھول جاتے ہیں، ایسے خطرناک وقت میں اللہ تعالیٰ ایک روحانی سلسلہ پیدا کر کے ان سب مفاسد کی اصلاح کرتا ہے. آج بھی اگر انسان میں فراست موجود ہے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی حالت اس خطرناک حالت تک پہنچی ہے یا کہ نہیں، جس وقت خدا تعالیٰ اس کی خبر گیری کرے. زمانہ خود پکار پکار کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مسلح کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے. معمولی مسلمان تو کسی شمار میں نہیں جو لوگ بادشاہ کہلاتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہیں. خود ان کا حال ایسا ہے کہ باوجود بادشاہ ہونے کے ان کو اتنی جرت نہیں کہ ان کی سلطنت میں کوئی شخص جرت اور آزادی سے اظہارات بھی کر سکے. سلطان روم کی سلطنت میں کوئی 4 صدر بھی مذہب عیسوی کے خلاف نہیں لکھ سکتا. شاید یہ خیال ہوگا کہ تمام عیسائی سلطنتیں ناراض ہو کر سلطنت چھین لیں گی، مگر خدا کی سلطنت کا ذرہ بھی خیال نہیں، اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے. خودداری بھی ایک حد تک اچھی ہوتی ہے، مگر جہاں ایمان جائے وہاں ایسی باتوں کا کیا خیال. حالانکہ ہمارا تجربہ بتلاتا ہے کہ گورنمنٹ کو مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں. دیکھو ہم نے عیسائیوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کس طرح کے زور سے ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے، مگر گورنمنٹ میں یہ بڑی بھاری خوبی ہے کہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا. اصل وجہ اپنی ہی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ گورنمنٹ دین کے معاملات میں کبھی بھی دست درازی نہیں کرتی. دیکھو ہمارے اس مقدمے کی طرف بھی غور کر کے دیکھ لو کہ کس جانداری اور انصاف سے اس کا فیصلہ کیا گیا. امرتسر سے 40,000 روپے کی ضمانت پر وارنٹ نکالا گیا، مگر خدا کی قدرت وہ کتاب ہی میں پڑا رہ گیا، اور بعد میں اس حاکم کو معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرنے کے مجاز دینا تھا. مگر خدا کا تصرف جو ہمیشہ اپنے فرستادوں کے واسطے رنگا رنگ طرزوں میں ظاہر ہوا کرتا ہے، اس نے اس خطرناک وقت میں بھی ہماری نصرت کی. پھر مقدمہ تبدیل ہو کر مان گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں آ گیا، جس نے کوئی وارنٹ نہ نکالا اور ہمیں بلوا کر بڑے احترام اور عزت سے ہمارے ساتھ سلوک کرتا رہا. ہماری غرض اس امر کے اظہار سے صرف یہی ہے کہ اول گورنمنٹ پر مذہبی معاملات کی وجہ سے مخالف ہو یا موافق کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ کیا جاتا ہے جو انصاف اور دیانت کا تقاضا ہو. دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر مشکل کے وقت اسے تسلی اور بلا سے نجات عطا کی جاتی ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا بھی پھر ہر بات میں اس کا پاس کرتا ہے. ایسے لوگ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جو دنیا کے خطرات اور تفکرات میں غرق ہوں اور خدا کا خانہ بالکل خالی پڑا رہے. مومن وہ کہلاتا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہی پہنچ جاوے مگر خدا کو نہ چھوڑے. ایمان کا یہ ایک نشان ہے کہ آخر تک کل امور اسی کے ہاتھ میں یقین کرے اور نا امید نہ ہو. بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلا کر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی اچھی نہیں. مخلوق سے اتنا ڈرنا کہ گویا خدا کو قادر نہیں سمجھتا، یہ قسم کی سخت کمزوری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ خادم الحرمین ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ حرمین اس کے معاوض ہیں. حرمین کی برکت اور طفیل ہے کہ اب تک وہ بچا ہوا ہے. جو مذہبی آزادی اس ملک میں ہمیں نصیب ہے، وہ مسلمان ممالک میں خود مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں. دیکھو کس آزادی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر کیا اثر ہماری تعلیفات کا ملک پر ہوا ہے. قادیان میں ہمیشہ پادری لوگ آیا کرتے تھے، ان کے خیمے ہمیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کیے جاتے تھے اور پھر کر اپنا آواز کرتے تھے، مگر اب عرصہ 15 برس کا ہوتا ہے کہ کبھی کسی پادری کی شکل بھی نظر نہیں آئی. ہمیشہ کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کو دعوے سے بلایا کرتے تھے کہ کوئی ان کے مباحثہ کرے، اور کہتے سمجھے کوئی بھی معجزہ ضائع نہیں ہوا. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زندہ نبی کے مضمون پر بحث کی جاوے، مگر اب یہ معاملہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں، انعام دیتے ہیں، مگر کوئی ادھر آتا ہی نہیں. وہ پہلو بدل دیا ہے. ہم جہاں تک کوئی طریق اتمام حجت کا ہو سکتا ہے کرنے کو ہر وقت تیار ہے. وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کرتے تھے قرآن میں ایک بھی معجزہ نہیں ہے. غلبت روم والی پیشگوئی معاذ ایک اٹکل تھی جو معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے کر دی تھی. حضرت سلم نے نعوذ باللہ دونوں طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے کر دی تھی. نوبت یہاں تک تھی. پھر ایک اور خطرناک دھبا ہمیشہ سے اسلام کے پاک اور نورانی چہرے پر لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پیدا ہے. غرض کے طرح طرح کے الزامات اور بے جا اعتراضات کا ایسا طوفان بے تمیزی برپا کر رکھا تھا کہ ان کی کتابوں اور رسائل کو جو انہوں نے اسلام کے برخلاف اس نصف صدی میں لکھی ہیں جمع کیا جاوے تو میرے خیال میں ایک پہاڑ بنتا ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ اتنے حملے نہ کبھی کسی نبی پر کیے گئے اور نہ اتنی گندہ دہنی کسی نبی کے مقابلے پر کی گئی، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی نہ کسی کو اتنی گالیاں دی گئیں اور نہ کسی نبی کی اتنی ہتک کی گئی. آریوں کو دیکھو کہ ان کی کتابوں میں تو اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ کوئی باغیرت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کے ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتا. سوسن اگل اکرام کی کتابوں کو دیکھا جاوے، اصل میں یہ لوگ اسلام کو ایک ذلیل اور جھوٹا مذہب دکھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا دنیا سے بالکل استحصال ہو جاوے. اگر یہ تو بیرونی دشمنوں کا حال ہے، خود گھر کا حال اس سے بدتر ہے، اور اندرونی دشمن دوستی کے مدعی بن کر اس سے بھی زیادہ نقصان اور مذرت کا باعث ہو رہے ہیں. علماء جو دین کے ستون اور نجات کا باعث سمجھے جاتے تھے، ان کا یہ حال ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے عین سنت قدیمہ کے مطابق ماذ حق و حکمت سے عین ضرورت کے وقت ان مفاسد کی اصلاح اور انسداد کے واسطے ایک آسمانی سلسلہ قائم کیا، اور اس کے من جانب اللہ ان کے صداقت کے واسطے ہزاروں اقتداری نشانات ظاہر فرمائے ہیں. یہ لوگ جن کا بوجہ اس کے کہ دین کے ستون اور قرآن اور حدیث کے علوم سے واقف و آگاہ ہونے کے زیادہ مستحق اس بات کے تھے کہ سلسلے کی تائید کرتے، الٹے دشمن اور استحصال چاہنے والے بن گئے، اور طرح طرح کے منصوبوں سے اس خدائی نور کے بجھا دینے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور ان کی علمی حالت ایسی ناگفتہ بے ہے کہ حافظ شیرازی کا یہ شعر، وائزاں کی جلوہ بر میرا وہ ممبر میں کنن، کیوں بخلوت میں رون آنکار دیگر میں کنن، شاید انہی علماء کے واسطے لکھا گیا تھا. پھر ان سے دوسرے طبقے کے لوگ جو امرا ہیں، ان کا جو حال ہے وہ بھی آذر میں نہ شمس ہے، وہ تو دین سے بے تعلق ہے، ان کو اپنے عیش و عشرت سے ہی فرصت نصیب نہیں، اگر فرصت نصیب ہوگی تو شطرنج کھیلنے میں گزار دیں گے. پھر اگر تیسرے طبقے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جاوے جو کہ عوام ہے، تو اور بھی اسلام کی غربت اور نازک حالت پر رحم آتا ہے. جیل خانوں میں مسلمان بھرے پڑے ہیں، شراب خانوں میں مسلمان خراب ہو رہے ہیں، طائف کے رنگ میں مسلمان کہلانے والی بدال ہیں، غرض ہر فسق و فجور اور معاصی اور گناہ کی مجلس میں غور سے دیکھو تو مسلمانوں کا نمبر بھرا ہوا ہے. چھوٹے گواہیاں دینا بھی مسلمانوں بلکہ خصوصاً نام کے مولویوں کا پیشہ ہی ہو گیا ہے. پھر بھائی امام پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے اور ہمیں اس بات کا اشتیاق ہے کہ صاحب اثر مسلمانوں کی جماعت اس معاملے کی تحقیقات تو کرے کہ آیا ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ سچے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ ہم نے قرآن اور رسول کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ کوئی نیا دین بنا لیا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ ہم انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں. شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب نے سوال کیا کہ آپ بجائے اس کے قادیان میں ہمیشہ قیام رکھیں، دورہ کر کے پنجاب اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اگر پھر کرواز و تبلیغ کا کام کریں تو زیادہ مفید ہوگا. حضرت مسیح موعود نے اس کے جواب میں فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ کے وسائل ہر زمانے میں مناسب وقت اور مناسب حال الگ الگ ہوتے ہیں. اس زمانے کی آزادی اگرچہ عمدہ چیز ہے مگر ساتھ ہی اس میں بعض نقائص بھی ہیں. آپ نے جو طریق فرمایا ہے میں نے اس طریقے تبلیغ کو بھی استعمال کیا ہے اور بعض مقامات میں غرض کے لیے سفر بھی کیے ہیں، مگر اس میں تجربے سے دیکھا ہے کہ اصل مقصد کما حق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. دوران تقریر میں بعض لوگ بول اٹھتے ہیں، دو چار گالیاں بھی سنا دیتے ہیں اور شور و غوغا کر کے بدنظمی کا باعث ہو جاتے ہیں. اس لاہور میں ایک دفعہ حالانکہ خود ہمارا اپنا مکان تھا اور پولیس وغیرہ کا بھی انتظام تھا، مگر ایک شخص دوران تقریر میں عین بڑی مجلس میں کھڑا ہوا اور منہ پر کھڑے اور گالیاں سنائی. میاں محمد خان صاحب مرحوم جو کہ ہمارے بڑے مخلص اور محبت کرنے والے تھے، ان کو جوش آ گیا، مگر ہم نے ان کو بند کر دیا کہ ہمارے اخلاق کے یہ عمل پر خلاف ہے کہ اسی قسم کا پیروی اختیار کیا جائے. غرض لاہور میں، امرتسر میں، دہلی میں، سیالکوٹ وغیرہ میں ہم نے اچھی طرح سے آزما لیا ہے کہ یہ نسخہ فتنے سے خالی نہیں اور اس میں شر کا اندیشہ زیادہ ہے. چنانچہ امرتسر میں ہمیں پتھر مارے گئے اور ایک پتھر ہمارے لڑکے کے بھی لگا، بعض دوستوں کو جوتیاں بھی لگی. لا یلدغ المؤمن من جور واحد مرتین، بس آزمودہ نسخہ کو ہم دوبارہ کیسے آزما سکتے ہیں. پھر دوسرا بڑا نقص یہ ہے کہ زبانی گفتگو میں نقل کرنے والے جو ان کا دل چاہے کر لیں اور چاہیں تو رائے کا پہاڑ بنا لیں، قلم ان کے ہاتھ میں ہے. پھر بعض شریر نفس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دو دو گھنٹے تک ان کو سمجھایا جاتا ہے، مگر چونکہ ان زبانی تقریروں میں انسان کو سوچنے کا بہت کم موقع ملتا ہے اور زبانی تقریریں صرف آنی اور واری ہوتی ہیں، ان کا سر دیر پانی ہوتا، اس واسطے مجبوراً اس راہ سے اجتناب کرنا پڑا. اور سلسلہ تحریر میں میں نے اتمام حجت کے واسطے مفصل طور سے 70-75 کتابیں لکھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور سے ایسی جامع ہے کہ اگر کوئی طالب حق اور طالب تحقیق ان کا غور سے مطالعہ کرے تو ممکن نہیں کہ اس کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا ذخیرہ فہم نہ پہنچ جاوے. ہم نے اپنی عمر میں ایک بھاری ذخیرہ معلومات کا جمع کر دیا ہے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی اشاعت بھی کی گئی ہے اور دوست اور دشمنوں نے ان کو پڑھا بھی ہے. زبانی تحریر کا عرصہ کم ہوتا ہے، انسان کو اس میں تدبر کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ بعض شیلی طبیعت کے آدمیوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو اپنے خیالات کے خلاف سنتے ہی آگ ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ میں چاگ آنے لگ جاتا ہے. برخلاف اس کے کتاب کو انسان ایک الگ حجرے میں لے کر بیٹھ جاوے تو تدبر کا بھی موقع ملتا ہے، اور چونکہ اس وقت مد مقابل کوئی نہیں ہوتا اس واسطے خالی و ذہن ہو کر سوچنے کا اچھا موقع ملتا ہے. مگر بھائی امام نے دوسرے پہلو کو بھی ہاتھ نہیں دیا اور اس غرض کے واسطے مختلف شہروں میں گئے، تبلیغ کی ہے. بعض مقامات میں تو ہمارا ہین پتھروں سے بھی مقابلہ کیا گیا ہے، ابھی آپ کے نزدیک تبلیغ نہیں کی گئی. ہم نے اپنی زندگی میں کوئی کام دنیاوی نہیں رکھا، ہم قادیان میں ہوں یا لاہور میں، جہاں ہوں ہمارے انفاظ اللہ ہی کے راہ میں ہیں، معقولی رنگ میں اور منقولی طور سے تو اب ہم اپنے کام کو ختم کر چکے ہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جس کو ہم نے پورا نہ کیا ہو. البتہ آپ تو ہماری طرف سے دعائیں باقی ہیں، خدا نے بھی کوئی امر باقی اٹھا نہیں رکھا. معجزات اس کثرت اور ہیبت سے دکھائے ہیں کہ دشمن ان کی عظمت اور شوکت کو مان گئے ہیں. اب اگر کوئی ہدایت نہ پاوے تو یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت القطر. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ کے سلسلے کو حتق اور خفت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے. اس نے بہت بڑا ارادہ کیا ہے, اسلام کی خیر اسی میں ہے. ایک دفعہ ہم دلی میں گئے تھے, ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفون اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر بٹھایا, یہ نسخہ تمہارے لیے مفید ہوا یا مضر؟ اس کا, اس سوال کا جواب تم خود ہی سوچ لو. 1,00,000 کے قریب لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں, یہ نسخہ تمہارے لیے مفید ہوا یا مضر؟ اس سوال کا جواب تم خود ہی سوچ لو. 1,00,000 کے قریب لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں. ہر قوم اور ہر فرقے میں سے سید, مغل, پٹھان, قریشی وغیرہ, یہ تو حضرت عیسیٰ کو بار بار زندہ کہنے کا نتیجہ ہے. مگر اب دوسرا نسخہ ہم بتاتے ہیں, وہ استعمال کر کے دیکھو. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو, جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلی شہادت دے دی, وفات یافتہ مان لو. ان میں سے ایک شخص جو کہ لمبے قد کا تھا, وہ بولا کہ آپ سچ کہتے ہیں, آپ اپنا کام کیے جاویں, میں نے آپ کا طریق سمجھ لیا ہے, واقع میں اسلام کی خیر اسی میں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حق میں توفی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت سے فیری شہادت دی کہ ان کو معراج کی رات مردوں کے ساتھ دیکھا. بلا زندوں کو مردوں سے کیا تعلق؟ حضرت عیسیٰ اگر زندہ ہوتے تو ان کے واسطے تو کوئی الگ کوٹھی چاہیے تھی, نہ یہ کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی رہے. توفی کا لفظ بجوز وفات کے, جس میں ہرگز قرآن شریف سے کوئی ثابت نہ کر سکے گا. دیکھو یہی لفظ توفی کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن شریف نے بولا ہے, امان ارینہ کا باز الذی نائدہم مون توفینہ کا, سورہ یونس آیت 47. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لفظ توفی آیا ہے, توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین, سورہ یوسف آیت 102. اب جائے غور ہے کہ اوروں کے واسطے تو یہ لفظ موت پر دلالت کرے, مگر حضرت عیسیٰ کے حق میں اگر آ جاوے تو اس میں کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے معنی بجائے موت کے جسم انصری سے آسمان پر چڑھ جانے کے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوا, وہ وفات مسیح کے مسئلے پر ہے. ایک دفعہ مفتی محمد صادق صاحب, جو ایک بڑے مخلص آدمی ہیں, ان کو ایک بشپ پادری سے زندہ رسول کے مسئلے پر مباحثہ کرنے کا موقع ملا, جس کی تفصیل یہ ہے کہ لاہور میں ایک لارڈ بشپ نے ایک بڑے بھاری مجمع میں بیان کیا کہ مسلمانوں کا رسول نعوذ باللہ زندہ نبی کہلانے کے مستحق نہیں ہے. زندہ نبی صرف حضرت عیسیٰ ہی ہیں. مسلمانوں کے رسول مدینہ میں مدفون اور مسیح زندہ آسمان پر خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہی سوچو اور فیصلہ کرو کہ افضل ان میں سے کون ہے. مسلمان بیچاروں کے بعد سوال کا کیا جواب تھا؟ اتفاق سے مفتی محمد صادق صاحب جلسے میں موجود تھے. انہوں نے یہ حال دیکھ کر غیرت اسلامی کے تقاضا اور جوش سے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح کی وفات کو بیان کر کے کہا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی حیات کا کہیں بھی ذکر نہیں. قرآن شریف ان کو بار بار انبیاء کی طرح وفات یافتہ قرار دے چکا ہے. یہ جواب سن کر وہ بشپ چونک پڑا اور کوئی جواب اسے بن نہ آیا, صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مرزا ہی ہو, ہم تم سے گفتگو نہیں کرتے, ہمارے مخاطب عام مسلمان ہیں. اس واقعہ نے ہمارے دشمنوں کے دلوں پر بھی اثر کیا اور اندر ہی اندر وہ ملزم ہو گئے, اور ان کو یقین ہو گیا کہ آج اگر کوئی عیسائیوں پر غالب آ سکتا ہے تو وہ یہی فرقہ ہے. اور لوگوں نے متفق اللفظ ہو کر یہ کہا کہ اگرچہ ہیں تو یہ کافر, مگر آج اسلام کی عزت انہیں لوگوں نے رکھ لی ہے. فرمایا قربان جائیے ایسے کفر کے جو اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا باعث ہو. بس یاد رکھو کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب مسافر گڑی باندھے سفر کو تیار بیٹھا ہوتا ہے. دنیا کے بہت سے فکر اپنے ذمے ڈال لینے ٹھیک نہیں ہوتے, देखो दुनिया में तरह तरह के आफात कैसे खतरनाक हमले कर रहे हैं, ताउन है, जलजले हैं, कैद है इनके अलावा और सैकड़ों आफात अर्जी व समावी हैं इनके होते हुए इंसान मुतमिन कैसे हो सकता है। देखो यही ताउन भी हमारी सदाकत का एक जबरदस्त निशान है। हमने अल्लाह ताला से वही पाकर इस मर्ज की खबर उस वक्त दी थी जबकि पंजाब में उसका नामो निशान भी नहीं था और ये कोई हमारा जुबानी दावा नहीं बल्कि बार बार हमने इसके मुतालिक अपनी किताबों और सिलसिले के अखबारों में लिखकर दुनिया को इत्तला दी थी कि खतरनाक ताउन मुल्क में फैलने वाला है। हर एक को चाहिए कि खबर इसके है कि वह वारिद हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार में मसरूफ हो जाओ और अपने अंदर एक पाक तब्दीली पैदा कर लो। मगर बहुत थोड़े थे जिन्होंने हमारी बात को सच्चा जाना और उसकी तरफ तवज्जो की। हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाज लोग स्याह रंग के दरख्त लगा रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये दरख्त ताउन के हैं। और फिर हाथी का सा जानवर जिसके आजा मुख्तलिफ हैवानात से मुशाबे थे और मजमूई शक्ल हाथी से मुशाबे थी, देखा कि वो हाथी एक बन में कभी इधर और कभी उधर मुख्तलिफ सिमतों में जाता था और मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवरों मिसल हिरन बकरी सांप खरगोश वगैरह वगैरह पर हमला करता और उनको खा जाता। जब वो हमला करता तो जानवरों के शोरगुल से क़यामत का शोर बरपा हो जाता और उसके हड्डियों वगैरह के चबाने की आवाज हम सुनते थे। एक तरफ से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाता और उसके चेहरे से बड़े इल्म और गुर्बत के आसार नुमाया थे और गोया ऐसा मालूम होता था कि जुबान हाल से कहता है कि मेरे इसमें क्या कसूर है, मैं तो मामूर हूँ, मुझे जो हुक्म होता है उसकी तामील करता हूँ। थोड़ी देर हमारे पास ठहरने के बाद फिर दूसरी तरफ जाता और वहां भी पहले की तरह अमल करता और फिर मेरे पास आ बैठता। एक तरफ तो वो जंगली जानवरों को खाता और दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता था कि खुदा ताला के नाजल शुदा गजब से वो खुद भी हैबतज़दा था। ये बातें हमने आज नहीं बना दी बल्कि ये उस वक्त की हैं जब ताउन का मुल्क में नाम निशान भी न था। क्या इस किस्म की गैबी पेशगोइयां इंसान की ताकत में हैं और इंसान ऐसे गैब के बताने पर कादिर हो सकता है? गौर तो करोगे ये किस किस्म के इफ्तरा है जो ऐन दावा के मुताबिक जहूर पजीर होकर सिद्ध के दावा के एक जबरदस्त और लाजवाब दलील बन गया है। फिर जलजले के मुतालिक भी अल्लाह ताला ने कबल अज़वाक़ खबर दी थी, जलजले का धक्का और आफत दियार महल्लुआ मकाम हुआ। देखो फिर कैसा जलजला आया और कैसी कैसी तबाहियां दुनिया में वाकई हुई। जरा कांगड़ा के मंदिर के हालात गौर से पढ़ लिए जावे तो इस पेशगोई की अजमत और हैबत मालूम होगी। क्या ये इंसान का काम है? हरगिज नहीं। बस अगर ये खुदा का कलाम है तो फिर क्यों खुदा ताला के मुकाबले में ऐसी जुरत और दिलेरी की जाती है? मैं कमजोर और आजिज इंसान हूँ मगर खुदा ताला जिसे चाहे काम ले ले, ये उसकी बंदा नवाजी है। किसी का हक नहीं कि खुदा ताला के फेल पर एतराज करे। जमाना आ गया था और तमाम अहलुल्लाह ने इस वक्त की खबर दी थी। हुज्जतुल किरामा में बहुत से औलियाउल्लाह और अहले कश्फ लोगों के अकवाल के हवाले दर्ज करके सिद्दीक हसन खान ने यह साबित किया है कि जितने बड़े बड़े औलिया और साहिब कश्फ लोग थे तमाम ने मुतबिक तौर से यही खबर दी है कि आने वाला मादी और मसीह माऊद 14वीं सदी में ही आएगा। 14वीं सदी से आगे कोई भी नहीं बढ़ा। फिर अगर आगे चलकर लिखा है कि काश वो मेरे जमाने में पैदा हो तो मैं उनको आज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचा दूं, वरना मैं अपनी औलाद को नसीहत करता हूं कि वो उसको पावेंगे मेरा सलाम पहुंचा दें। मगर हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत कम तौफीक कबूल आके मिलती है क्योंकि सुन्नतुल्लाह यही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के जमाने से पहले एक शख्स बड़े जोर से वास किया करता था कि लोगों नबी आखिर जमान आने वाले हैं, उनकी आमद के तमाम निशानात और लवाजिम पूरे हो गए हैं, मगर खुदा की शान जब आप मबूस हुए तो अव्वलुल मुकज़्ज़िबीन हुआ। असल बात यह है कि हम जमाना होना भी एक फख्र और तकब्बुर बेजा पैदा कर देता है जो कबूल हिदायत से महरूमी का बायस हो जाता है। सिद्दीक हसन ने भी हमारी किताब को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और बेअदबी की थी, मगर बहुत दिन न गुजरे कि खुदाई किताब में आ गया और आखिर बड़ी आजी और इनकसारी से दुआ के वास्ते लिखा। हमने उसके वास्ते दुआ की और खुदा ताला ने हमें खबर दी कि हमने उसकी इज्जत को सरकोबी से बचा लिया। चुनाचे ऐसे ही हुआ, उसके वास्ते नवाबी का खिताब बाहर रखने का हुक्म आ गया मगर वो उस हुक्म के आने से पहले वफात पा चुका था। मिस्टर मोहम्मद अली जाफरी एमए वाइस प्रिंसिपल इस्लामिक कॉलेज लाहौर को जो हजरत अकदस अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुलाकात के वास्ते हाजिर हुए, हजरत अकदस से मुखातब करके इरशाद फरमाया, मैं जब मामूर हुआ था और खुदा ताला ने सिलसिले को बहुत साफ तौर से कायम किया कोई शक व शुबा नहीं था, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیوں اور قرآن شریف کے عین منشا کے مطابق اور ٹھیک وقت پر ظہور ہوا تھا، اور پھر صداقت دعویٰ کے ساتھ خدائی نشان بھی تھے، تو میں سب سے اول اس امر کو گروہ علماء میں نے سب سے اول اس امر کو گروہ علماء کے سامنے پیش کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ علماء اس امر کو سب سے پہلے قبول کریں گے. میرا خیال تھا کہ یہ لوگ بوجہ علوم دین سے واقفیت رکھنے کے بلا عذر مجھے قبول کر لیں گے، کیونکہ میرا دعویٰ عین قرآن و حدیث کے مطابق اور ضرورت حقہ کے واسطے تھا، اور یہ لوگ خود انتظار میں تھے اور تحریراً تقریراً اپنے وائزوں اور لیکچروں میں کہا کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود کا آ جانا یقینی اور قطعی ہے. اور علاوہ ازیں کل علماء جو یہ بیان کرتے تھے میری صداقت کے لیے ظاہر ہو چکی تھی، مگر ہماری وہ امید بالکل غلط نکلی. علماء کی طرف سے ہمیں اس دعوت کا جو جواب ملا وہ ایک فتویٰ تھا جس میں میں کافر اکفر ضال مزل دائرہ اسلام سے خارج یہود اور نصارہ سے بدتر قرار دیا گیا، اور لکھا گیا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں داخل نہ کیا جائے، ان کے جنازے نہ پڑے جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک تشدد کیا کہ جو ان سے میل جول رکھے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا. پھر ان لوگوں سے یہ جواب پا کر ہمیں خیال آیا کہ تعلیم یافتہ لوگ عموماً بے تعصب اور انا سے پاک ہوتے ہیں، لہذا اسی خیال سے ہم نے پھر اپنی دعوت نئے تعلیم یافتہ گروہ کے پیش کی، مگر ان میں سے اکثر کو بے قید پایا اور اکثر کو دیکھا کہ وہ خود اسلام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام کی تعلیم ایک جاہلانہ اور وحشیانہ زمانے کی تعلیم تھی، اب اس کی ضرورت نہیں، اب اس سے فراغت حاصل کرنی چاہیے اور زمانے کی رفتار کے مناسب حال ترمیم کر لینی چاہیے. غرض اس طرح سے اس قوم کے لوگوں سے بھی معرومی ہوئی الا ماشاء اللہ. پھر وہ اصحاب کے گروہ کی طرف اپنی دعوت بھیجی کہ ان کو دنیا کا حصہ دیا جاتا ہے اور یہ سیدھے سادھے مسلمان ہوتے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک شخص صدیق حسن خان نے ہماری کتاب کو چاک کر کے بھیج دیا، اور اس طرح سے ہم نے قساوت قلبی کا اظہار کیا. ان کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ سعادت ہمیشہ ضعفاء ہی کا حصہ ہوتی ہے، چنانچہ ہمارا یہ خیال بالکل صحیح نکلا، اور سنت قدیمہ کے بموجب ضعفاء ہی اکثر ہمارے ساتھ ہوئے، جن کو نہ مولویت کا گمن اور نہ دولت کا تکبر بلکہ سادہ لا اور پاک نفس ہوتے ہیں، اور وہی خدا تعالی کے بھی مقرب ہوتے ہیں. چنانچہ اسی گروہ میں سے کئی لاکھ انسان اب ہمارے ساتھ ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا خلط خدا تعالیٰ سے پا کر دعوت اسلام کے خط بادشاہوں کو لکھے تھے، تو ان میں سے ایک ہرقل قیصر روم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا. اس نے پڑھ کر کسی عرب کی جو آپ کی قوم کا ہو تلاش کرائی، چنانچہ چند قریشی جن میں ابو سفیان بھی تھا پیش خدمت کیے گئے. ان سے بادشاہ نے چند سوال کیے جن میں یہ بھی تھا کہ شخص کے آبا اجداد میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، جس کا جواب نفی میں دیا گیا. پھر پوچھا گیا کہ کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا اس کے بزرگوں میں، اس کا جواب بھی نفی میں دیا گیا. پھر یہ سوال کیا گیا شخص کے پیرو کون لوگ ہیں، اس کے جواب میں کہا گیا کہ ان کی پیروی کرنے والے غریب اور کمزور لوگ ہیں. پھر اس نے دریافت کیا کہ لڑائیوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، جواب دیا گیا کہ کبھی وہ فتح پاتا ہے اور کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. ان سوالات کے جوابات سن کر قیصر نے اقرار کیا کہ انبیاء ہمیشہ دنیا میں اسی شان میں آیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ اول میں ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی شامل ہوا کرتے ہیں. اس شخص نے اپنی فراست صحیحہ سے معلوم کر لیا کہ واقعی یہ شخص اچھا نبی ہے، اور یہ وہی نبی ہے جس کی پیشگوئی کی گئی ہے. چنانچہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ میرے تخت کا بھی مالک ہو جائے گا. غرض یہ سنت قدیمہ ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اس سعادت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے پہلے ہی فارغ و تحصیل سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنی بڑائی اور پوشیدہ کبر اور مسیحت کی وجہ سے ایسے حلقے میں بے نبیہتک اور باعث ننگوار جانتے ہیں، جس میں غریب لوگ، مخلص، کمزور مگر خدا تعالیٰ کے پیارے لوگ جمع ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سدا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے. ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہو جاتا ہے، جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہے یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں. وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور با وفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں، ان دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں. ان میں سے مثال کے طور پر ایک شخص شہزادہ مولوی عبد اللطیف صاحب مرحومی کے حالات کو غور سے دیکھ لو کہ کیسا صدق کا پکا اور وفا کا سچا تھا. جان تک سے دریغ نہیں کیا, جان دے دی مگر حق کو نہیں چھوڑا. ان کی جب مخبری کی گئی اور ان کو امیر کے روبرو پیش کیا گیا تو امیر نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا تم نے ایسے شخص کی بیعت کی ہے؟ تو اس نے چونکہ وہ ایک راست باز انسان تھا صاف کہا کہ ہاں میں نے بیعت کی ہے, مگر نہ تقلیدن اندھا دھند بلکہ اعلیٰ وجل بصیرت اس کی اتباع اختیار کی ہے. میں نے دنیا بھر میں اس کے مانند کوئی شخص نہیں دیکھا, مجھے اس سے الگ ہونے سے اس کی راہ میں جان دے دینا بہتر ہے. غرض مرحوم اس بات کا ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے تعلق رکھنے والے کیسے صادق الایمان اور صادق الاعتقاد ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مشکلات صرف یہی ہیں کہ لوگوں کو امور دینی میں تدبر کرنا اور خدا سے ڈر کر کسی معاملے میں غور کرنا اور حق و باطل میں امتیاز چاہنا اور یہ تڑپ رکھنا کہ آیا یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں, اس طرف توجہ ہی نہیں. مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل آبس نہیں, بلکہ اس نے حق و حکمت سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور ضرورت حق کے وقت اس کو کھڑا کیا ہے. پس وہ منکروں سے ضرور مطالبہ کرے گا. مارسل اللہ رسولا الا اخذا به قوما لا یؤمنون. یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نبی یا رسول نہیں گزرا جس کے منکروں کو خدا تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کا عذاب نہ دیا ہو. یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ رسول کی حجت پوری کر دینے کے بعد منکر قوم کو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے واسطے عذاب دیا جائے. خدا تعالیٰ کے نزدیک دو بڑے ہی سخت گناہ ہیں, اول افتراء اور تقبل اللہ, یعنی یہ کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے یا وحی اور الہام کرتا ہے, حالانکہ اسے نہ کوئی وحی ہوتی ہے اور نہ الہام اور نہ خدا اسے کبھی ہم کلام ہوا, حتیٰ کہ چھوٹی خواب کا بنا لینا بھی اسی میں داخل ہے. غرض ایک تو یہ امر کہ خدا پر افتراء کرنا حالانکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کاذب ہے. دوسرے وہ شخص خدا تعالیٰ کے بڑے سخت غضب اور عتاب کا مورد ہوگا جو ایک صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کا انکار کرتا ہے. بہرحال ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے عملی طور پر ایک سلسلہ نبوت قائم کر کے دکھا دیا ہے. اس سے اس قدر فائدہ تو اٹھانا چاہیے کہ جہاں اور اپنے دنیاوی کاروبار کے واسطے اتنی سرگردانی اور محنت اور کوشش کرتے ہو, اس بات کی بھی تو کچھ تحقیق کرو کہ آیا جو اپنے کاروبار کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ پیش کرتا ہے, اتنا تو معلوم کر لیں کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے. کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے رسول کی نافرمانی کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس سے اس انکار کا مطالبہ نہ کر لوں. معمولی حکام اور گورنمنٹ بھی اپنے احکام کی تاخیر کرنے والوں اور باغیوں کو بغیر سزا نہیں چھوڑتی, تو پھر وہ جو خدا ہے اور حاکم الحاکمین ہے, ذرہ ذرہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے, تو پھر اس کے مرسل کے نافرمانی اور اس کے احکام کی ادب کرنے والا کس طرح امن میں رہ سکتا ہے؟ اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور نہ اس کی تائید اور نصرت میرے شامل حال ہوتی اور میں نے قرآن سے الگ کوئی راہ نکالی ہوتی یا قرآنی احکام اور شریعت میں کوئی دخل و تصرف کیا ہوتا یا منسوخ کیا ہوتا یا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی, تو البتہ حق تھا اور لوگوں کا عذر معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واقعہ میں یہ شخص خدا اور خدا کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعلیم قرآن کا منکر اب منسوخ کرنے والا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, مرتد ہے. مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا جس کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے دیکھ شوشا اور نقطہ میں نے بدلا, بلکہ میں قرآن اور احکام قرآن کی خدمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی ہے, اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن کے سوا جو کامل اکمل اور مکمل کتاب ہے اور اس کی اطاعت اور بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں, اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں. تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزارہ نشان ظاہر ہو جانے کے جو خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان اور زمین پر ظاہر کیے, پھر مجھے جو شخص کاذب اور مفتری اور دجال کے نام سے پکارتا ہے یا جو میری پرواہ نہیں کرتا اور میری آواز کی طرف کان نہیں درتا, یقین جانو کہ خدا تعالیٰ بغیر مواخذہ اسے ہرگز ہرگز نہ چھوڑے گا. اسلام کی کشتی غرق ہونے کو ہے, زمانہ شہادت دے رہا ہے اور وقت پکار پکار کر ضرورت کو محسوس کر رہا ہے اور اندرونی حالت ایسی خطرناک ہے کہ اس کے استیار کے زرگز کسی کا دل مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا. بیرونی حملے ایسے خطرناک ہیں کہ قریب ہے کہ اسلام کو بے خبون سے اکھاڑ پھینکے. تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی کو خدا تعالی اسلام کی حمایت بھیجتا جو اسلام کے ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیتا. صدی کا سر بھی گزر گیا مگر کل وعدے جھوٹے چھوٹے نکلے. تو پھر تم ہی تو بتاؤ کیا ابھی وہ وقت نہیں کہ خدا اسلام کی خبر گیری کرتا؟ کیا کوئی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک حالت ہوگی؟ کیا جب اسلام بالکل ہی مر جاوے گا اور اس میں کوئی دم باقی نہ رہ جائے گا اس وقت کوئی آوے گا؟ پھر ایسے آنے والے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل؟ یاد رکھو اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے, اور اگر اسلام بھی دوسروں کی طرح ایک مردہ مذہب ہے تو پھر اسلام میں کیا بڑائی ہے اور اس کی کیا خصوصیت؟ توحید جس کا تم کو ناز ہے اس کے تو برہمو اور آریا بھی دعوے دار ہیں. ایک شخص نے اسی لاہور میں ایک دفعہ لیکچر دیا تھا کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, پھر ہمیں محمد رسول اللہ کی کیا حاجت ہے؟ جب یہ صورت ہے اور توحید کے اور مذاہب کے بھی قائل ہیں تو پھر تم میں اور تمہارے غیروں میں ما بال امتیاز کیا ہوا؟ اگر یہ جہاد وغیرہ کے عقائد ہی ما بال امتیاز ہیں تو پھر یاد رکھو کہ یہ سب غلطی ہے اور اس سے تم اسلام کے حامی نہیں بلکہ دشمن ہو, اسلام کو بدنام کرتے ہو. دیکھو اگر ہم اس بات کے علم ہوتا کہ واقعہ میں قرآن شریف کے یہی منشا ہے تو پھر ہم اس ملک کے باہر چلے جاتے اور ایسی جگہ اپنی قیام کا بناتے جہاں سے ہمیں ان احکام کی ادائیگی میں ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہوتی اور خوب دل کھول کر ان احکام کو بجا لاتے. مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ منشا نہیں جو بدقسمتی سے بعض نادان ملانوں نے سمجھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا. آپ کے باؤ سے جانے سار عزیز دوست ظالم کفار کے تیرو تفنگ کا نشانہ بنے اور طرح طرح کے قابل شرم عذاب ان لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پہنچائے, حتیٰ کہ آخرکار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کر لیا. چنانچہ آپ کا تعاقب بھی کیا, آپ کے قتل کرنے والے کے واسطے انعام مقرر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ گزین ہوئے, تعاقب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی. مگر یہ تو خدا تعالیٰ کا تصرف تھا کہ آپ کو ان کی نظروں سے باوجود سامنے ہونے کے بچا لیا اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر خود اپنے رسول کو ہاتھ دے کر بچا لیا. آخرکار جب ان کفار کے مظالم کی کوئی یاد نہ رہی اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے باہر نکال کر بھی وہ سیر نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, سورہ حج آیت 40. خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور اس اجازت میں یہ ثابت کر دیا کہ واقعے میں یہ لوگ ظالم تھے اور شرارت ان کے ہاتھ سے بڑھ چکی تھی اور مسلمانوں کا صبر بھی اپنے انتہائی عروج تک پہنچ چکا تھا. اب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تلوار سے مقابلہ کیا وہ تلوار ہی سے ہلاک کیا جائیں اور گو یہ چند اور ضعیف ہیں, مگر میں دکھا دوں گا کہ بابجائے اس کے کہ وہ مظلوم ہیں ان کی نصرت کروں گا اور تم کو ان کے ہاتھ سے ہلاک کراؤں گا. چنانچہ پھر اس حکم کے بعد انہی چند لوگوں کی جو ذلیل اور حقیر سمجھے گئے تھے اور جن کا کوئی حامی نہ بنتا تھا اور نہ مددگار اور وہ کفار کے ہاتھ سے سخت درجات تنگ اور مجبور ہو گئے تھے, ان کے مشارق اور مغارب میں دھاک بیٹھ گئی اور اس طرح سے خدا نے ان کی نصرت کر کے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ واقعی وہ مظلوم تھے. غرض ہر طرح سے ہر رنگ میں اور ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو واقعے میں اس وقت مسلمان مظلوم تھے یا کہ نہیں. اگر خدا تعالیٰ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں بھی ان چند کمزور مسلمانوں کو اپنی حفاظت جان کے واسطے تلوار اٹھانے اور دفاعی طور سے لڑائی کرنے کی اجازت نہ دیتا تو کیا ان کو دنیا کے تختہ سے نابود ہی کر دیتا؟ تو پھر اس حالت میں ان کا تلوار اٹھانا جبکہ ہر طرح سے ان کا حق تھا کہ وہ تلوار اٹھاتے, کیا شرن اور کیا عرفن. مگر وہ بھی آج نشان اعتراض بنا ہوا ہے اور متاثر وہ جاہل دشمن اب تک اس کو نہیں بھولتے. تو کیا اب یہ لوگ خونی مادی کا عقیدہ پیش کر کے ان کے ان اعتراضوں کو پھر تازہ کرتے اور مسلمانوں سے متنفر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو مہدی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف فرمایا ہے کہ یزع الحرب, وہ جنگ کا خاتمہ کر دے گا اور وہ جنگ ایک علمی جنگ ہوگی. قلم تلوار کا کام کرے گی اور اسرار روحانی برکات سماوی اور نشانات اقتداری سے دنیا کو فتح کیا جاوے گا اور تازہ بتازہ غیبی پیشگوئیوں اور تائیدات خدائی سے سچے مذہب کو ممتاز کر کے دکھایا جاوے گا. یہ کہہ دینا کہ معجزات سابقہ ہمارے پاس موجود ہیں کافی نہیں. یاد رکھو ہندوؤں کے پستکوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں کے قصے کہانیوں سے بڑھ کر تمہارے پاس بھی کچھ نہیں. اگر تم قصے پیش کرو گے تو وہ تم سے بڑھ چڑھ کر قصے پیش کر سکتے ہیں. اگر اسلام کی سچائی کا معیار بھی صرف قصے کہانیوں کی بنا پر رہ گیا ہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ امر مشتبہ ہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں فرقان ہے. خدا نے ہمیشہ سے اسلام میں ایک امر خارق رکھا ہے اور تازہ بتازہ نشانات ہیں. نشان کا نام سن کر آج کل کے فلسفی پڑھنے والے کچھ کشیدہ خاطر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا پتہ لگانے کے واسطے نشانات اور انبیاء کے وجود کی کیا ضرورت ہے. مگر یاد رکھو کہ اس نظام شمسی اور اس ترتیب عالم سے جو کہ ایک ابلغ اور محکم رنگ میں پائی جاتی ہے اس سے نتیجہ نکالنا کہ خدا ہے یہ ایک ضعیف ایمان ہے. اس سے خدا کے وجود کے متعلق پوری تسلی نہیں ہو سکتی. امکان ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً خدا ہے. اگر اس میں یقینی اور قطعی دلائل ہوتے تو پھر لوگ دہریا کیوں ہوتے. بڑے بڑے محقق کتابیں تالیف کرتے ہیں مگر ان کے دلائل ناطقہ اور براہین قاطعہ نہیں ہوتے. کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے اور نہ ان سے یقینی ایمان تک انسان پہنچ سکتا ہے. اگر ایک شخص ان امور سے خدا تعالی کی ہستی کے دلائل بیان کرے گا تو ایک دہریہ اس کے خلاف دلائل بیان کرے گا. دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اتنا ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے. یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہے. ہونا چاہیے اور ہے میں بہت بڑا فرق ہے کہ زبردست نشانات بہت بڑا فرق ہے. ہے مشاہدہ کو چاہتا ہے مگر دوسرا حصہ جو وجود باری تعالیٰ کے متعلق انبیاء نے پیش کیا ہے کہ زبردست نشانات معجزات اور خدا کے زبردست طاقت کے زور سے اس کے ہستے ثابت کی جاوے یہ ایک ایسی راہ ہے کہ تمام سر اس دلیل کے آگے جھک جاتے ہیں. اصل میں بہت سے عرب دہریہ تھے جیسا کہ قرآن شریف کی آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے انہیں اللہ حیات و نہ دنیا نموت و نہیا المومنون آیت 38 کہ عرب جیسے اجڑ اور بے باک بے قید بے دڑک لوگ تلوار سے آپ نے سیدھے کیے تھے اور ان کی آپ کی باست سے پہلے اور پچھلی زندگی کا عظیم الشان امتیاز اور فرق اس وجہ سے تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا مقابلہ نہ کر سکے تھے. یا کیا صرف سادہ اور نرمی اور نیری اخلاقی تعلیم تھی جس سے ان کے دلوں میں ایسی پاک تبدیلی پیدا ہو گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھو کہ تلوار انسان کے ظاہر کو وعدہ کر سکتی ہے مگر دل کبھی تلوار سے وعدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ انوار تھے جن میں خدا کا چہرہ نظر آتا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے خارق عادت نشانات دکھائے تھے کہ خود خدا ان لوگوں کے سامنے آ موجود ہوا تھا اور انہوں نے خدا تعالی کے جلال اور جبروت کو دیکھ کر گناہ سوز زندگی اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی تھی. اب پھر وہی وقت ہے اور ویسے ہی زمانہ. بس اس وقت بھی خدا کے ہستی کا یقین اسی ذریعے سے ہوگا جس ذریعے سے ابتدا میں ہوا تھا. اسلام وہی اسلام ہے، لہذا اس کے کامیابی اور سرسبزی کے واسطے وہی ذریعے ہیں جو ابتدا میں تھے. اب بھی ضرورت ہے تو اس بات کی کہ خدا کے چہرہ نما ہیبت ناک اقتداری نشانات ظاہر ہوں. اور یقین جانو کہ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالی کی معرفت کامل نہ ہو. یہ گناہ اور طرح طرح کے معاصی جو چاروں طرف دنیا میں بڑے بڑے ہیں ان کے دور کرنے کے واسطے صرف خشک ایمان کافی نہیں. کیا وہ خوف خدا جیسا کہ چاہیے دنیا میں موجود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اصل میں انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے جیسے کوئی چڑیا کا بچہ ایک شیر کے پنجے میں. جب تک اس نفس کے پنجے سے نجات نہ پا جاوے تب تک تبدیلی محال ہے اور گناہ سے بچنا مشکل. مگر دیکھو اگر ابھی دیوار اور مکان کا چھت لرزنے لگے تو तो दिलों पर एक ऐसी हैबत तारी होगी और ऐसा खौफ दिलों पर छा जाएगा कि उस वक्त गुनाह का ख्याल तक भी दिलों में न रहेगा। एक खतरनाक मौलिक मर्ज के वक्त जो हालत इंसान की होती है वो अमन और आराम और आसाइश की जिंदगी में हरगिज मुमकिन नहीं। इंसान अपनी हालत में तब्दीली पैदा करने के वास्ते खुदा ताला की तजल्लियात और जबरदस्त निशानों का मोहताज है। जरूरी है कि खुदा कोई ऐसी राह पैदा कर दे कि इंसान का ईमान खुदा ताला पर ताजा और पुख्ता हो जावे और सिर्फ जुबान तक ही महदूद न रहे बल्कि इस ईमान का असर उसकी अमली हालत पर भी जाहिर हो जावे और इस तरह से इंसान सच्चा मुसलमान हो जावे। इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने हमें इलामन ये फरमाया जो दौरे खुसरवी आगाज कर दन मुसलमान रहा मुसलमान बास कर दन। ये खुदा का कलाम है। आजकल अगर अमीरिक नजर से और गौर से देखा जावे तो जुबानी ईमान ही कसर से नजर आवेगा। बस खुदा का यही मंशा है कि लफ्जी और जुबानी मुसलमानों को हकीकी मुसलमान बनाया जावे। यहूदी क्या तौरात पर ईमान नहीं लाते थे कुर्बानियां ना करते थे मगर खुदा ताला ने उन पर लानत भेजी और कहा कि तुम मोमिन नहीं हो बल्कि बास नमाजियों के नमाज पर भी लानत भेजी है जहां फरमाया वैल उन للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الماعون आयत 5-6 यानी लानत है ऐसे नमाजियों पर जो नमाज की हकीकत से बेखबर हैं। सलात असल में आग में पढ़ने और मोहब्बत इलाही और खौफ इलाही की आग में पढ़कर अपने आप से जल जाने और मासव अल्लाह को जला देने का नाम है और इस सालत का नाम है कि सिर्फ खुदा ही खुदा उसके नजर में रह जावे और इंसान इस सालत तक तरक्की कर जावे कि खुदा के बुलाने से बोले और खुदा के चलाने से चले। उसकी कुल हरकत और सकनात और उसका फेल और तर्क फेल सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जावे खुद ही दूर हो जावे। गरज ये बातें हैं अगर खुदा ताला किसी को तौफीक दे तो मगर जब तक खुदा के किसी दिल के दरवाजे न खोले कोई कुछ नहीं कर सकता। दिलों के दरवाजे खोलना खुदा ताला का ही का काम है। अकाम अवायदन फी कल्बे ही जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं और खुदा ताला को इंसान की दोस्ती और बेहतरी मंजूर होती है तो खुदा इंसान के दिल में ही एक वायस खड़ा कर देता है और जब तक खुद इंसान के अंदर ये वायस पैदा ना हो तब तक बिरूनी वादों के इस पर कुछ भी असर नहीं होता। मगर वो काम खुदा का है हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ बात का पहुँचा देना है माल रसूल तो सौरभ खुदा का काम है। हम अपनी तरफ से बात को पहुंचा देना चाहते हैं ऐसा ना हो कि हम पूछे जावें कि क्यों अच्छी तरह से नहीं बताया। इसी वास्ते हमने जुबानी भी लोगों को सुनाया है तारीरी भी इस काम को पूरा कर दिया है। दुनिया में कोई काम ही होगा जो आप भी ये कह दे कि उसको हमारी तवील नहीं पहुंची या हमारा दावा उस तक नहीं पहुंचा।